السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا. یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ بمناسبت یوم حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ خواہران گرامی و راہروان راہ حضرت زینب و حضرت زہرا کی خدمت میں چند لحظے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ توفیق مزید عنایت ہو تاکہ اس فرصت سے ہم بخوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول نہج البلاغہ سے جو بعض دیگر مقامات پر بھی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، سرنامہ سخن ہے، یہاں پر بھی اس کو ہم تبرکاً و تیمناً اور اپنی عنوان گفتگو کو مزین کرنے کے لیے اسی سے شروع کرتے ہیں. حکمت نمبر 20 بعض ترجموں کے مطابق اور حکمت نمبر 21 بعض دیگر نسخوں کے مطابق، جس میں حضرت کا ارشاد ہے قرنت الحیبت بالخیبہ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر الصحاب فانتہزوا فرص الخیر، کہ خداوند تبارک و تعالی نے خوف کو ناکامی کے ساتھ، شرماہٹ اور جھجک کو محرومیت کے ساتھ ملا دیا ہے اور فرصتیں انسان کے سامنے بادلوں کی طرح آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اور جب فرصت میسر آئے تو اسے استفادہ کرو اور غنیمت سمجھو. ٹھیک تھا بھائی، یہ گوہر گران بہا تربیت کے و تعلیم کے آئمہ اطہار علیہ السلام سے، اور جسے بحق کہہ سکتے ہیں کہ امامت عملی ہے نہج البلاغہ اور اقوال معصومین علیہ السلام و اولیاء کرام، اس میں ایک اہم نقطہ اس حکمت کے اندر یہ ہے کہ والفرصۃ تمر مر الصحاب فانتہزوا فرص الخیر، فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. انسان اگر فرصت شناس ہو اور فرصتوں سے بخوبی استفادہ کرنا جانتا ہو، یہ کامیابی کی علامت ہے، موفقیت کی علامت ہے. پوری زندگی کے اندر، وہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، تعلیمی شعبہ ہو، گھریلو شعبہ ہو زندگی کا، یا معاشرتی سماجی پہلو ہو، وہ انسان کا دینی پہلو ہو اور کسی بھی حوالے سے سیاسی ہو، اگر انسان فرصت شناس ہو اور فرصتوں سے استفادہ جانتا ہو کرنا، یہ انسان کامیاب ہے. اور وہ لوگ جو فرصتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور فرصت شناس نہیں ہیں اور فرصتیں جب میسر آتی ہیں غافل رہتے ہیں، لاپرواہ رہتے ہیں ان کے نصیب ناکامی ہو جاتی ہے۔ فرصت سے اردو زبان میں فرصت کہتے ہیں فراغت کو، ہم عموماً اردو میں جب لفظ فرصت استعمال کرتے ہیں تو اس سے بیکاری کے لمحات، فراغت کے لمحات کے جن میں انسان کچھ اور نہ کر رہا ہو، کوئی ذمہ داری، کوئی فریضہ، کوئی مصروفیت و مشغولیت جس لہجے میں نہ ہو، اسے ہم لہجہ فرصت کہتے ہیں۔ اور بہت سارے امور میں ہم یہی کہتے ہیں کہ فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی فراغت نہیں ہے، مصروفیت ہماری زیادہ ہے۔ عربی زبان میں فرصت فراغت کو اور بیکاری کو نہیں کہتے، عربی زبان میں فرصت کا وہ معنی ہے جو انگلش میں جس کو اپرچونیٹی کہتے ہیں ہم، یعنی ایسا وقت جو کوئی خاص معین کام کرنے کے لیے بہت موزوں وقت ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے موزوں اوقات معین کیے ہیں اور انہی اوقات کے اندر وہ کام انجام پائے تو درست انجام پاتا ہے، وہ وقت اگر گزر جائے یا اس سے پہلے اگر انسان کچھ کرنا چاہے صحیح نتیجہ نہیں نکلتا۔ جتنے بھی کام ہیں امور انسان سے متعلق، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نظام میں پیدا کیا ہے جس میں انسان کا زمان اور وقت سے سروکار ہے، ٹائم سے ہمارا سروکار ہے، ٹائم صرف ظرف نہیں ہے کاموں کو انجام دینے کے لیے بلکہ شرط بھی ہے وقت۔ جس طرح ہم عبادات کو دیکھتے ہیں کہ عبادتوں کے اوقات معین کیے گئے ہیں، آواز واضح ہے، مجھے ذرا گونج سی لگ رہی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، واضح ہے، آواز جاری رکھیں گے۔ عبادتوں کے اللہ تعالیٰ نے اوقات معین کیے ہیں، ان وقت کے اندر اگر عبادت انجام پائے تو اس کا اثر ہے، اگر اس وقت سے پہلے یا اس کے بعد انسان وہ عبادت انجام دینا چاہے کوئی نتیجہ اس عبادت کا نہیں نکلتا۔ چونکہ زمان اور ٹائم عبادت کے اندر ایک عنصر شرط کے طور پر شامل کیا گیا ہے، لہذا جن اوقات کے اندر یہ عبادتیں معین ہیں انہی اوقات کے اندر انجام پانا چاہیے۔ یہی کام انسان کر سکتا ہے، بس صبح کی نماز پہلے بھی دو رکعت پڑھ سکتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، انہی شرائط کے ساتھ، اور وقت گزرنے کے بعد طلوع سورج اور شمس کے بعد بھی انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ عمل جو انسان انجام دیتا ہے وقت سے باہر وہ بے حاصل و بے فائدہ عمل ہے۔ جس طرح عبادتیں وقت کے ساتھ مشروط قرار دی گئی ہیں، انسان کی زندگی کے سارے امور وقت کے ساتھ مشروط قرار دیے گئے ہیں، جوڑ دیے گئے ہیں، یعنی ٹائم کو بہت اہم دخل ہے انسانی معاملات کے اندر۔ چونکہ انسان ٹائم کے، جس طرح ہم زمین کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں اسی طرح ہم، یعنی زمین ایک بستر ہے، زمین ایک گراؤنڈ ہے ہمارے لیے جس کے اوپر ہمیں وجود میں آنا ہے، اس کے اوپر ہمیں رہنا ہے، زمین کے اوپر ہمیں زندگی بسر کر کے اپنے سارے اعمال زمین کے اوپر انجام دینے ہیں۔ اسی طرح ایک اور گراؤنڈ یا ایک اور بستر جو اس کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ زمان ہے، زمان بھی انسان کے لیے ایک میدان کی حیثیت رکھتا ہے عیناً زمین کی طرح، یعنی ہم دو چیزوں کے اوپر خلق کیے گئے ہیں، زمان کے اوپر اور زمین کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ تو زمین کے بہت دخل ہے ہمارے معاملات کے اندر کہ آپ زمین کے کس حصے میں ہیں، کس ماحول میں ہیں، اسی طرح زمان کو زمین سے بھی زیادہ دخل ہے انسانی معاملات کے اندر۔ ہر کام انسان کا ایک معین زمانے کے اندر انجام پائے معین کر دیا گیا ہے، ایک خاص شے کو، عمل کو معین زمانے کے ساتھ۔ صرف عبادتیں نہیں ہیں، عبادتوں کے علاوہ بھی تمام امور ایسے ہیں۔ عبادتیں انسان کے تمام باقی معاملات کو منظم رکھنے کے لیے واجب و فرائض کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، لیکن ساری زندگی انسان کی جو عبادی و غیر عبادی امور پر مشتمل ہے، اسے انسان عبادتوں کی طرح انجام دے، حتیٰ جن کاموں کو عبادت نہیں کہا گیا انسان ان کو عبادت بنا سکتا ہے، یہ گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ یعنی چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا ہے، طے کر دیا ہے یہ عبادتیں ہیں، اور باقی چیزیں ہمارے سپرد کر دی ہیں کہ اگر تم چاہو تو ان کو بھی عبادت بنا سکتے ہو، عبادتوں کے زمرے میں ان کو بھی لا سکتے ہو۔ یعنی اگر تم چاہو تو ہمیشہ ایسی حالت اپنے اوپر بنا سکتے ہو جیسے حالت تمہاری نماز کے اندر ہے، جیسے تمہاری حالت روزے کے اندر ہے، جیسے گویا تم حج کے اندر ہو۔ روزمرہ کے امور ہمارے، ان کو ہم سب عبادت کی شکل دے سکتے ہیں۔ ان کو عبادتوں سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ وہ کام جن کا ثواب ہوتا ہے وہ عبادات ہیں، اور جن میں ثواب نہیں ہوتا وہ عبادات نہیں ہیں۔ یعنی عبادتوں کا تنہا نتیجہ ثواب نہیں ہے، عبادتوں کا پہلا اثر انسان کی اپنی ذات پر پڑتا ہے، انسان کے اپنے اعمال پر پڑتا ہے، انسان کی زندگی بناتی ہیں عبادتیں، اور پھر اس بنی ہوئی زندگی کو انعام کے طور پر ثواب کا باعث بھی بنتی ہیں عبادات۔ لہذا ہمیں عبادات کو اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کیا کردار ہے ان عبادتوں کا، اور وہ زندگی کے باقی اعمال جو ضروری ہیں، جن کو بجا لانا ضروری ہے، ان کو ہم کس طرح عبادت کی شکل دے سکتے ہیں، انہیں کس طرح ہم یہ رنگ عطا کر سکتے ہیں کہ وہ بھی عبادت شمار ہو۔ خب، اس زمرے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور عورت جسمانی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، انسانی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے اندر۔ یعنی جس طرح لباس ہے، مرد کا ایک لباس ہے، درزی بناتا ہے، الگ ڈیزائن کا بناتا ہے، خواتین کے لیے الگ ڈیزائن سے بناتا ہے، تو یہ جو فرق لباس کا ہے یہ انسانیت کا فرق نہیں ہے، لباس کا فرق ہے فقط۔ اگر کوئی اس کو لباس کو مزید مثلا گہرائی دینا چاہے اور یہ کہے کہ لباس ہی فرق ہے، بہت بڑا انسانی فرق ہے، نہ کپڑے کا فرق ہے، ڈیزائن کا فرق ہے، تو جسم بھی ایک لباس ہے انسان کا، جو پیدائشی طور پر انسان کو پہنایا جاتا ہے اور بدلتا رہتا ہے، جس طرح ہم یہ کپڑے کا لباس بدلتے رہتے ہیں موسمی طور پر، یا جب پوسیدہ و پرانا ہو جاتا ہے یا جب چھوٹا ہو جاتا ہے ہم اسے بدلتے ہیں، نیا لباس خرید لیتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں کئی بار یہ اپنا جسمانی لباس بدلتا ہے، اب تو سائنسز نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ انسان اپنی ایک مختصر زندگی میں کئی دفعہ اپنا بدن چینج کرتا ہے۔ لہذا یہ جو انوثت و ذکورت کا فرق ہے، یعنی مرد اور عورت و میل و فی میل کا فرق ہے، یہ انسانی باؤنڈری نہیں ہے، ان دونوں انسان ہیں لیکن ان کے لباس کا فرق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم احسن ما تعملون۔ یعنی جو بھی عورت اور مرد، من عمل صالحا من ذکر او انثى، عورت ہو یا مرد، جو بھی عمل صالح انجام دے وہ ہو مومن، اور مومن بھی ہو وہ، فلنحيينه حياة طيبة، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ شخص، یہ انسان جو عمل صالح و مومن ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، یہ مرد ہو یا عورت ہو، حیات طیبہ دونوں کا حق ہے۔ لیکن یہ حیات طیبہ کس طرح سے انسان اس تک پہنچے، مرد ہو یا عورت ہو، کس طرح سے پہنچے، اور اپنی پوری زندگی کو کس طرح عبادت بنا دے تاکہ حیات طیبہ ہو جائے، تاکہ تمام اعمال اس کے صالح ہو جائیں، تمام زندگی اس کی صالح ہو جائے، اس وقت ہے کہ جب انسان کو جو فرصتیں دی گئی ہیں موقع شناس ہو و فرصت شناس ہو، یعنی وہ اوقات جو کسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مناسب زمانے ہیں ان کی تشخیص کرے انسان اور ان سے بخوبی اور بر وقت فائدہ اٹھا لے. اور جو انسان یہ سلیقہ نہ رکھتا ہو، یہ شعور و بصیرت نہ رکھتا ہو کہ جن اوقات کے اندر اس کو جو انجام دینا چاہیے فریضہ وہ نہ انجام دے، اور بعد میں اس سے زیادہ مقدار میں وہی کام کرے، وہ بڑھ کر اس میں کام کرے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا جو انسان وقت پر نماز نہیں پڑھتا، وقت کے بعد اس سے کہیں زیادہ نماز پڑھے، بس اس صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے دو رکعت نہیں پڑھتا اور بعد میں 9-10 بجے اٹھ کر 20 رکعت پڑھ دے، 100 رکعت پڑھ دے، 1000 رکعت پڑھ دے، اسی طرح کی 2-2 رکعت کر کے وہ خضوع و خشوع کے ساتھ، یہ 1000 رکعت بے فائدہ ہے، اور وہ 2 رکعت جو ٹائم کے اندر پڑھنی ہے وہ با فائدہ ہے، وہ مؤثر ہے، وہ نتیجہ بخش ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ وقت کے اندر بر وقت بر موقع انجام پائی ہے وہ عبادت. اور یہ 1000 رکعت بے موقع چونکہ انجام پایا ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے ان ہدایات کی طرف ہم توجہ کریں تاکہ اس حیات طیبہ کی طرف جو قرآن مجید نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، ہم خود بھی حیات طیبہ کی طرف بڑھیں اور اپنے معاشرے کو اور اپنے زمانے کو، اپنے زمانے کی نسل کو بھی حیات طیبہ کی طرف لے کر جائیں. حیات طیبہ ایک خاص زندگی ہے، یہ موضوع ہم نے مفصل بیان کیا ہے، نیٹ پر آپ سن سکتے ہیں اس کو، اسلامی مرکز .com پر حیات طیبہ کے نام سے یہ گفتگو موجود ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں چند منٹ میں تاکہ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں ہم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی زندگیاں عطا کی ہیں، کئی زندگیاں ہیں انسان کی، اور وہ زندگیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ایک زندگی بالکل حقیقت میں جدا ہے، دوسری زندگی اس پہلی زندگی سے بالکل حقیقت میں مختلف ہے، تیسری زندگی اس پہلی دونوں زندگیوں سے بالکل الگ تھلگ ہے، حقیقت ہی اس کی الگ ہے، جدا ہے. بعض اوقات ایک زندگی ہوتی ہے، اس کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں جس حقیقت کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ زندگی کے حالات تو مختلف ہوتے ہی ہیں، زندگیاں بھی مختلف ہوتی ہیں. کئی طرح کی حیات خدا نے پیدا کی ہے. ایک حیات جو نامیاتی حیات کہلاتی ہے، جو پودوں کے اندر موجود ہے، نامیاتی حیات جس میں نشو و نما کرنا اور پھلنا پھولنا کھلنا یہ اس کے اندر شامل ہے، جس کے اندر آرائش و تزئین شامل ہے. مثلا ایک پودا نشو و نما کرتا ہے اور پھلتا ہے، پھولتا ہے، کھلتا ہے، سرسبز ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، آرائش کرتا ہے، اپنی نمائش کرتا ہے. یہ دو کام ہیں حیات نامیاتی کے، آرائش اور نمائش. یعنی پودے کا سارا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے نشو و نما کرے، کس کے لیے؟ تاکہ سبزے سے اپنی آرائش کرے اور پھر کھل کر اور پھول اپنے یا سبزہ اپنا یا ہریالی اپنی اس کی نمائش کرے. یہ نامیاتی حیات کہلاتی ہے، یعنی پودوں کی حد تک. دوسری حیوانی حیات ہے کہ یہ ایک حقیقت دیگر ہے، پہلی حیات سے ہٹ کر، نامیاتی حیات سے ہٹ کر حیات دیگر ہے، جس میں انسان حیوانی حیات سے کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے. یعنی اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اعضاء و جوارے اور حرکات و سکنات اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس مرحلے میں ذرا بڑھ کر حیات نامیاتی سے، یعنی آرائش و نمائش سے بڑھ کر اس کی فعالیت حیات کی، یعنی زندہ موجود کی، یا جس کی زندگی کا یہ مرحلہ شروع ہو، اس کا تھوڑا سا دائرہ بڑھ جاتا ہے عمل کا. ایک یہ کہ وہ احساس کرنا شروع کر دیتا ہے، دیکھتا بھی ہے، پودا دیکھتا نہیں ہے، حیات نامیاتی کے بعد جو حیات شروع ہوتی ہے اس میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، سننا شروع ہو جاتا ہے، سونگھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ عمل حواس کے ذریعے سے، یہ 5 حصے جو اللہ نے دی ہوئی ہیں تمام زندہ موجودات کو، وہ ان پانچ حصوں سے استفادہ کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ خواہشات اندرونی پیدا ہوتی ہیں، جیسے بھوک پیدا ہوتی ہے، پیاس پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اندر انسان کے یا اس مرحلہ حیات کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ ایک حیوان کے اندر، یہ مرحلہ حیوانی کہلاتا ہے کہ جس میں انسان یہ مرحلہ طے کرتا ہے حیات حیوانی کا، کہ اس کے دیکھنے سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور حرکات و سکنات انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کو بھوک و پیاس لگتی ہے اور اس کے اندر نفرت و محبت کے احساسات جنم لیتے ہیں، خواہشات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ حیات کا انسانی حیات ہے۔ انسانی حیات اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب اس موجود کے اندر، مخلوق کے اندر عقل آ جاتی ہے، جب عقل اس کے اندر آ جائے تو انسانی مرحلہ حیات شروع ہو جاتا ہے، تفکر اس کے اندر آ جائے، شعور اس کے اندر آ جائے اور صحیح اور غلط کی تشخیص کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، حق و باطل کو پہچان سکے، اختیار کر سکے اور حق کے راہ پر چلنے کے قابل ہو جائے، باطل سے دوری اختیار کرنے کے قابل ہو جائے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ یہ حیات عقلانی ہے کہ عقل کی تعریف حضرت امام صادق علیہ السلام نے یہی فرمائی تھی کہ عقل کی تعریف امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ عقل اس احساس یا اس قوت کو کہتے ہیں انسان کے اندر، جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کی بندگی کرتا ہے اور جس کے ذریعے سے انسان جنت کسب کرتا ہے۔ ما عبد بہ الرحمن وقت صبت بہ الجنان۔ عقل چار طرح، چار معنوں میں عقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک عقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے سود، نفع اور نقصان سمجھنے والی صلاحیت، یہ عقل سارے انسانوں کے اندر ہے، چونکہ سب کو اپنا نفع نقصان سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں ہے، میرا نقصان کہاں ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ عقل محاسب یا عقل حسابگر، یا ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے بنیا عقل۔ یہ بنیا عقل ہے کہ انسان کو اپنا فائدہ سمجھ میں آ جائے، نقصان سمجھ میں آ جائے اور فائدے کی خاطر کہیں جائے جہاں فائدہ نہ نظر آئے وہاں نہ جائے۔ فائدے سے مراد بھی مادی فائدہ، مادی فائدہ اور مادی نقصان، دنیاوی فائدہ اور دنیاوی نقصان انسان تشخیص دے سکتا ہے۔ سب عورت اور مرد کے اندر یہ موجود ہے، جو ہی تھوڑا سا شعور انسان میں آتا ہے، پختگی آتی ہے، تو نفع اور نقصان، سود و زیاں انسان اپنا تشخیص دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بنیا عقل ہے، یہ انسانی علامت نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ عقل آ جائے وہ انسان ہوتا ہے، نا، جس کے اندر یہ عقل پیدا ہو جائے وہ بنیا ہوتا ہے، تاجر و سوداگر اچھا ہوتا ہے، ایک اچھا تاجر بنتا ہے کہ اپنا نفع نقصان خوب سمجھتا ہے اور فائدے کے کام کرتا ہے، نقصان کے کام نہیں کرتا۔ یہ وہی عقل تھی جو کوفیوں کے اندر موجود تھی اور وہ سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئے، چونکہ ان کے اندر یہی عقل موجود تھی، وہ عقل کہہ رہی تھی کہ حسین کے ساتھ جانا خطرناک ہے، نقصان ہوگا اس کے اندر، اور یہی وہ عقل ہے جس نے آج لوگوں کو گھروں میں بٹھایا ہوا ہے کہ آپ اپنے فرائض ذمہ داریاں انجام نہ دیں ورنہ نقصان ہو جائے گا، پکڑے جائیں گے آپ، جکڑے جائیں گے آپ، فلاں ہو جائیں گے آپ۔ یہ بنیا عقل ہے جو نفع نقصان سکھاتی ہے، یہی بنیا عقل ہے جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو روٹیاں کمانے کی فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تعلیم حاصل کرو اس میں زیادہ روٹیاں ہیں، یہ تعلیم حاصل کرو اس میں زیادہ روٹیاں ہیں۔ یہ بنیا عقل سب والدین کے اندر، ماں باپ کے اندر موجود ہے۔ اسی بنیا عقل کی وجہ سے ماں باپ کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی، بیٹے اچھے لگتے ہیں، چونکہ سود و زیاں کو دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی تو کما کے نہیں دے گی، بیٹا ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور بیٹے کو سہارا سمجھتے ہیں۔ یہ انسانی عقل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بنیا عقل کا فیصلہ ہے کہ جس میں بیٹی بوجھ نظر آتی ہے اور بیٹا سہارا نظر آتا ہے۔ یہ عقل سب کے انسانوں کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں جو انبیاء کے مقابلے میں لوگ آتے تھے اور اطاعت نہیں کرتے تھے اور روگردانی کرتے تھے، ان سب کے اندر یہ بنیا عقل موجود تھی، تاجرانہ عقل۔ ایک اور عقل ہے جس کو چالاکی کہتے ہیں، مکاری، مکار عقل، ہیلا و مکر، ہیلے اس کو بہت آتے ہیں۔ یہ وہ عقل، یہ بھی بعض انسانوں کے اندر بہت ہوتی ہے، چالاک قسم کے لوگ جو ہمیشہ پھنستے نہیں ہیں کسی بھی کام میں، یا کوئی ذمہ داری اپنے عہدے پہ نہیں لیتے، اپنے کندھوں پہ نہیں لیتے، ہمیشہ جان چھوڑا جاتے ہیں، چالاک لوگ، اور کہتے بھی ہیں کہ یہ ہماری چالاکی ہے، مثلا یہ ہماری عقل ہے، عقل مندی ہے یہ ہماری کہ ہم آزاد ہیں، اور جن کو جو کچھ ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لیں اس کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ اس کے اندر عقل نہیں ہے کہ یہ پھنس گیا ہے۔ یہ عقل بھی اس وقت ہے بعض لوگوں کے اندر، ہے، چالاک لوگ ہیں اور مکاری ان کے اندر موجود ہے، لہذا اپنے مکر کی وجہ سے اپنے مفادات کو بچا لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو بعض مرحلوں میں بچا لیتے ہیں، یا کوئی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک عقل ہے اس کو کہتے ہیں توہماتی عقل، توہمات، کہ یہ خواتین میں یہ زیادہ رشد کرتی ہے، یہ عقل، چونکہ خواتین کا جو ماحول ہوتا ہے بہت محدود بند ماحول، اس کے اندر دوسرے شعبے، مثلا خواتین عموماً چالاک خواتین بہت کم ہوتی ہیں۔ اس چالاکی کا نام امام علیہ السلام نے شیطنت رکھا ہے، یہ شیطانی عقل ہے، چالاکی شیطانی عقل ہے۔ جب امام علیہ السلام عقل کا معنی کر رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ وہ جو معاویہ کے اندر ہے وہ کیا ہے، چونکہ معاویہ اپنے زمانے میں بہت عقل مند انسان مشہور تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تل کا نکرا، تل کا شیطنا، وہ شیطنت ہے، نکرا ہے، وہ عقل نہیں ہے، مکاری ہے وہ۔ خب یہ عقل بھی بعض لوگوں کے اندر موجود ہے، لیکن ایک تیسری عقل ہے وہ توہماتی عقل ہے۔ توہماتی عقل وہ ہوتی ہے جو چھوٹے امور، جزوی امور کو زیادہ اہمیت دیتی اور سمجھتی ہے، چھوٹی باتوں کو، توہماتی عقل۔ اس کو آپ نام دے سکتے ہیں زنانہ عقل، چونکہ خواتین کو جو میدان نہیں ملتا، عمل کا میدان وسیع ان کو نہیں ملتا، محدود ماحول ملتا ہے، تو اس میں ان کی بہت ساری صلاحیتیں نشو و نما نہیں کرتیں، رشد نہیں کرتیں۔ نشو و نما کے لیے انسان کو ماحول کی ضرورت ہے۔ مثلا جو خواتین گھر میں بیٹھی رہیں اور سوئی نہ پکڑیں ہاتھ میں، تو قطعاً وہ کچھ سلائی کا کام نہیں جانتی، بٹن لگانا نہیں جانتی، کوئی کپڑا پھٹ جائے اس کو سینا نہیں جانتی، سوئی تک نہیں پکڑی انہوں نے ہاتھ میں، دھاگا سوئی میں ڈالنا نہیں آتا ان کو۔ یہ ہمیشہ، اب صلاحیت ہے ان کے اندر، لیکن یہ صلاحیت رشد نہیں کر سکی، پنپ نہیں سکی، نشو نما نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ خوب کسی نے کرنے نہیں دیا، یا گھر میں ماسیاں تھیں وہ سارے کام کرتی تھیں، یا والدہ نہیں کرنے دیتی تھی، یا کسی اور وجہ سے ٹی وی سے فرصت نہیں تھی، اس وجہ سے یہ صلاحیتیں انسان کے اندر ہوتے ہوئے پنپ نہیں سکیں۔ بہت ساری صلاحیتیں خواتین کے اندر موجود ہیں جن کو میدان نہیں ملتا، گراؤنڈ نہیں ملتا، نشو نما نہیں ہوتی، وہ صلاحیتیں کھلتی نہیں ہیں، نکھرتی نہیں ہیں ان کے اندر۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی انسانی صلاحیتیں نہیں پنپتی تو ان کے اندر ایک اور صلاحیت جو محدود ماحول کا نتیجہ ہے وہ زیادہ رشد کر جاتی ہے، اور وہ توہماتی عقل ہے۔ توہماتی عقل عیناً ان پودوں کی طرح ہے، کچھ پودے ایسے ہیں جنہیں دھوپ روشنی ملے تو وہ زیادہ رشد کرتے ہیں، ہوا، تازہ ہوا ملے تو زیادہ پنپتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سائے میں اور تاریکی اور اندھیرے میں زیادہ پنپتی ہیں۔ توہماتی عقل اس کائی کی طرح ہے، یا اس سبزے کی طرح ہے جو اندھیرے میں، ظلمت میں زیادہ رشد کرتا ہے، یہ سبزہ۔ یہ توہماتی عقل محدود ماحول میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی مرد اگر تنگ ماحول میں رہے اس کے اندر توہماتی عقل پیدا ہو جائے گی، عورت اگر تنگ ماحول کے اندر رہے، تنگ ماحول سے مراد تنگ کمرہ یا تنگ حویلی نہیں ہے، میدان عمل کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، میدان فکر اس کا تنگ ہو اگر، میدانی عمل اس کا اگر تنگ ہو وہاں پر توہماتی عقل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی شخص کو تنہا کر دیں اور دن میں کوئی اسے ملے نہیں، کھانے کے وقت آپ اس کو کھانا دے دیں اور دروازے سے اندر کھانا رکھ دیں، وہ کھانا لے لیں، جیسے زندانوں میں جیلوں میں ہوتا ہے، زندانوں میں جیلوں میں مارا نہیں جاتا، تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ تنہائی سب سے بڑی سزا ہے انسان کے لیے، چونکہ انسان کو انس چاہیے، انسان ہے ہی انس سے انسان بنا ہے، انس چاہیے انسان کو، تنہائی سزا ہے انسان کے لیے، اس لیے جیلوں میں تنہا رکھا جاتا ہے۔ اس تنہائی میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ عموماً ضعیف لوگ وہاں پر توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو عقل توہماتی ہے وہ زیادہ رشد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ توہماتی عقل کا کام کیا ہے؟ جزی چیزیں، چھوٹی چیزیں، محدود چیزیں، حقیر چیزوں کو وہ نوٹس لیتی ہے اور حقیر چیزوں کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور بڑے مسائل، اہم مسائل، بنیادی مسائل عقل توہماتی کے اس میں آتے ہی نہیں ہیں، زد میں آتے نہیں ہیں۔ عقل توہماتی ناتوان و ضعیف ہوتی ہے، بڑی چیزوں کو درک نہیں کر سکتی، اہم اور بنیادی مسائل کو عقل توہماتی درک نہیں کر سکتی، نہیں سمجھ سکتی۔ خواتین چونکہ ماحول جو ان کو ملتا ہے، معاشرتی طور پر ان کو جو ماحول ملتا ہے وہ تنگ ماحول ملتا ہے، سوچ کا میدان بھی ان کا تنگ ہوتا ہے، فکر کا میدان تنگ ہوتا ہے، عمل کا میدان ان کے لیے تنگ ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا میدان ان کے لیے تنگ ہوتا ہے۔ اس تنگی میں ان کے اندر یہ توہماتی عقل زیادہ رشد کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ چھوٹی باتوں کو، معمولی باتوں کو اور جزی باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں، لیکن بنیادی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ یہ علامت ہے کہ جتنی کوئی، یہ مردوں میں بھی ہے، یوں نہیں کہ مردوں میں نہیں ہے، لیکن مردوں میں بھی اگر یہی عقل پیدا ہو جائے تو ان کی حالت بھی وہی زنانہ بن جاتی ہے۔ یعنی بعض مرد ہوتے ہیں جو چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جزی باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بنیادی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تنگ ماحول میں رہے ہیں۔ بعض گھروں کے اندر بچوں کو تنگ ماحول کے اندر رکھا جاتا ہے، زیادہ گلنے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کے اندر بھی یہی حالت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ باقی عقل ان کی ترقی نہیں کرتی۔ یہ تین، ایک عقل یہ ہے، یہ توہماتی عقل ہے۔ ایک عقل ہے چوتھی، جو جس کو کہہ سکتے ہیں عقل علمی، جس عقل کا کام پڑھنا، سمجھنا، درک کرنا، یہ عقل علمی ہے۔ ایک چوتھی، پانچویں عقل ہے، اس کا نام ہے عقل عملی۔ وہ جو انسانی مرتبے پہ انسان کو پہنچاتی ہے وہ عقل عملی ہے، کہ جب انسان کے اندر یہ عقل پیدا ہو جائے، یہ عقل ہے خدا شناس، یہ عقل ہے انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے، یہ عقل ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، یہ عقل ہے جس کی مدد سے انسان دین سمجھتا ہے، یہ عقل ہے جس کی مدد سے انسان انسان بنتا ہے، یہ عقل ہے جس کے ذریعے سے انسان کو رشد و نشو و نما انسانی یا وہ مقام پیدا ہوتا ہے۔ لہذا حیات طیبہ اس مرحلے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اس حیات عقلانی تک پہنچائے، یعنی نامیاتی حیات سے انسان ترقی کر کے حیوانی زندگی میں آتا ہے، اور حیوانی مرحلہ طے کر کے انسانی زندگی میں آتا ہے۔ انسانی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کے اندر یہ عقل عملی آ جائے۔ عقل عملی کا کام حق و باطل کو سمجھنا، خوب و بد کو سمجھنا اور تشخیص دینا، فرائض و ذمہ داریاں اپنی سمجھنا، ان جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان کو سمجھنا، جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان کو سمجھنا، درک کرنا، یہ عقل عملی کا کام ہے۔ اس عقل عملی پہ جب انسان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھا مرتبہ حیات انسان کو عطا ہوتا ہے، اور وہ چوتھا مرتبہ حیات حیات طیبہ ہے۔ چونکہ عقل عملی انسان کو مومن بناتی ہے، اس آیہ کریمہ میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو مومن ہو، عورت ہو یا مرد، اور عمل صالح انجام دے، دو کام کرے، مومن ہو، عمل صالح انجام دے، اور عورت ہو یا مرد ہو، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مومن ہو اور عمل صالح انجام دے، اس کو ہم حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ یعنی چوتھا مرتبہ حیات جو انسانی زندگی کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی عالی ملکوتی حیات، پاکیزہ حیات انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور اس عورت میں قرآن نے اس زمرے میں قرآن نے صراحت سے فرمایا ہے کہ ہم عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یکساں ہیں، حیات طیبہ تک دونوں پہنچ سکتے ہیں، حیات طیبہ کے راستے دونوں کے اوپر کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ نشو و نما کا راستہ اور رشد کا راستہ ہے، عورت اور مرد اس انسانی حیات تک پہلے پہنچے پھر یہ حیات ہم اسے عطا کریں گے۔ خوب، مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ انسان کیسے حیات طیبہ تک پہنچے، عورت یا مرد، علی علیہ السلام اس کا راستہ بتاتے ہیں فرصت شناسی سے۔ اگر ہم فرصتوں سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیں اور فرصت شناس بن جائیں، فرصتوں سے مراد وہ مخصوص زمانے، وہ ٹائم جن کے اندر اعمال اگر انجام دیں ہم، اس عمل کا بہترین نتیجہ نکلتا ہے، اس وقت خاص کو فرصت کہتے ہیں۔ اردو زبان میں فرصت فراغت کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے، بس کوئی محترمہ آتی ہیں آپ کے پاس آ کر کہتی ہیں مجلس میں جانا ہے، آپ کہتی ہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یعنی میں مصروف ہوں، گھریلو کام میں مصروف ہوں، مہمان ہے یا مجھے کہیں جانا ہے، میں فارغ نہیں ہوں۔ فرصت کا معنی اردو میں فراغت ہے، عربی زبان میں امیر المومنین کے کلام نورانی میں فرصت کا معنی فراغت نہیں ہے، فرصت سے مراد اپرچونٹی ہے، یعنی وہ معین زمانہ جو کسی خاص کام کے انجام دینے کے لیے نہایت موزوں زمانہ ہے، جس وقت کے اندر اگر یہ کام انجام پائے بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی ایک کسان کے پاس فرصت کیا ہے؟ فراغت نہیں ہے۔ کسان کے پاس اردو زبان میں فراغت یہ ہے کہ جب وہ فصلیں کاشت کر کے بو کے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اب فرصت کے دن ہے میرے پاس۔ لیکن عربی زبان میں یا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں فرصت سے مراد وہ موزوں زمانہ ہے جس میں کاشت کا موسم آتا ہے، کہ اگر اس موسم میں وہ بیج ڈالے بیج اگے گا، اگر اس موسم میں ایک دانہ ڈالے یہ اگ جائے گا، یہ موسم اگر گزر گیا، اگر یہ ایک ٹن دانے بھی زمین میں ڈال دے کوئی دانہ نہیں اگے گا۔ اس فارمولے کو اگر ہم نظر میں رکھیں، ہم دیکھیں گے بعض اوقات ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کسی انسان کو سمجھانے کے لیے، کسی انسان کو بنانے کے لیے، کسی انسان کو درست راستہ سکھانے کے لیے بہت جتن کرتے ہیں، لیکن کم ترین نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت مناسب نہیں ہے اس کام کے لیے، اور مناسب وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس معینہ کام کے لیے کون سا وقت مناسب ہے۔ میں اس کا ایک نمونہ، تربیتی نمونہ عرض کرتا ہوں۔ عموماً ہمارے ہاں کلچرل معاشرہ ہے ہمارا، اور آبائی دین جس کو نام دیں ہم، کلچر آبائی دین کو کہتے ہیں، آبا و اجداد کی قائم کی ہوئی رسمیں جن کے تحت انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کو آبائی دین یا کلچر کہتے ہیں، اور الہی دین یعنی وہ زندگی کے آداب و قوانین جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، مقرر کیے ہیں، اور انبیاء کے ذریعے، آئمہ کے ذریعے انسانوں کو سکھائے ہیں کہ ان کے تحت تم زندگی بسر کرو۔ ہمارے ذہنوں میں دین ہے، ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں دین، کھوپڑیوں میں دین ہے، اور کھوپڑی میں دین ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، کھوپڑی میں پڑا رہے، جب تک زندگیوں میں نہیں آتا، اصول نہیں بنتا، دین ضابطہ نہیں بنتا، اس وقت ہم دیندار نہیں کہلا سکتے۔ ہمارے ذہنوں میں تصورات دینی ہیں، ہمارے اصول دینی ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں۔ تربیت ہی ایک ضابطہ، جو ہمارا کلچرل طریقہ کار ہے وہ یہ کہ مثلا گھروں کے اندر بچے کو سمجھاتے ہیں ماں باپ، عین اس وقت ہم بچے کو بہت سمجھاتے ہیں جب بچہ ضد میں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے چھوٹا، بچی یا بچہ فرق نہیں پڑتا، ایک زمانہ آتا ہے کہ جس میں بچے ضدی ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ہر کام میں ضد کرتے ہیں، مانتے نہیں بات ماں باپ کی، اور جو بلکہ انہیں کہا جائے اس کا الٹ کرتے ہیں۔ یہ عمر کا ایک مرحلہ سٹیج ایسا گزرتا ہے، ہم پر گزرا ہے، سب پر۔ آج جو والدہ مائیں پریشان ہیں بچوں کی اس حالت سے، یہ خود کر چکی ہیں یہ کام، اس ضد کی عمر سے گزر چکی ہیں، انہیں اپنی ضد یاد نہیں ہے کہ جب خود ایسے تھیں تو کیا کرتی تھیں۔ ابھی بچے ہیں ان کے سامنے، تو ان سے پریشان ہیں کہ یہ ضد کیوں کرتے ہیں یہ بچے۔ خوب آتا ہے، ایک وقت آتا ہے ایسا بچوں کے مزاجی طور پر، ان کی رشد میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جن کے اندر یہ احساسات اس قسم کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مختصر وقت ہوتا ہے, گزر جاتا ہے, پھر اس کے بعد بچہ نارمل ہو جاتا ہے, یا کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں, جوان ہو, نوجوان ہو, بچہ ہو, یا عمر کے کسی بھی حصے میں ہو, بعض اوقات غصے میں ہے, غضب میں ہے اور ناراحت ہے بچہ, عین اسی وقت ہم باب نصیحت کھول دیتے ہیں, اس کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, ساری نصیحتیں دنیا جہان کی اس وقت بچے کے سامنے پیش کرتے ہیں جب وہ ضد میں ہے, آیا ہوا ہے. ضد کا مطلب یعنی نہ سمجھنے کا موڈ, انکار کی حالت میں ہے, یعنی کوئی چیز اس کو بتائیں وہ اس کو جھٹلا رہا ہے, ٹھکرا رہا ہے کہ غلط ہے, آپ جو کچھ کہہ رہے ہو سب غلط ہے, میں نے کچھ بھی نہیں ماننا, اگر غلط نہ بھی ہو تو بھی میں نے نہیں ماننا. اس حالت کو کہتے ہیں ضد, ایک مقاومت کی حالت, ایک استقامت کی حالت بچے کے اندر آتی ہے. اسی وقت ہم اس کو نصیحت شروع کرتے ہیں. یہ نصیحت کا سب سے ناموزوں وقت ہوتا ہے. یہ نصیحت ایسی ہے جیسے پتھر پہ آپ نصیحت کر رہے ہیں, یہ وہ بیج ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں. اس وقت بچے کو موضوع وقت نہیں ہوتا نصیحت کا, وعظ کا, اس وقت کسی اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے. میں فرصت کی ایک مثال دے رہا ہوں. فرصت اس زمانے کو کہتے ہیں, اس ٹائم کو کہتے ہیں جس کے اندر کام کرنا بہت موضوع ہو, یا جو کام انجام دینے کے لیے موضوع ترین زمانہ ہوتا ہے, کہ اس موسم میں فصل اگر کاشت کی جائے, بیج ڈالا جائے, یہ زمین اگائے گی اس کو, چونکہ موسم بہترین انتخاب کیا آپ نے, ٹائم بہترین انتخاب کیا ہے. لیکن اگر اس ٹائم کو چھوڑ کر یا اس سے پہلے اگر آپ نے کیا, یہ دانہ ضائع ہو جائے گا. جس کی ایک مثال میں نے دی کہ بچہ بازو کا ضد کی حالت میں ہوتا ہے, اس ضد کی حالت میں اس کو سمجھائیں. یا گھر میں مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے, خوب جب جھگڑا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ کہتے ہیں نمک زندگی ہے, یہ معمولی جھگڑے, البتہ نوبت اگر جوتے اور بیلن تک نہ پہنچے تو ایسا جھگڑا حرج نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا زندگی میں. بعض نفسیات دان بھی یہ کہتے ہیں, علماء نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے گھر کے اندر انسانی جذبات اور انسانی احساس کے تخلیے کے لیے ضروری ہیں. یعنی چونکہ اندر لاوے بنتے ہیں نا, جس طرح آپ چولہے پہ کچھ پکانے کے لیے رکھتی ہیں تو اس کے اندر گیس بنتی ہے, وہ گیس کہیں سے لیک ہونا ضروری ہے ورنہ دھماکہ ہوگا. تو یہ جو روز روز کے جھگڑے ہیں یہ دھماکہ بچاتے ہیں, یہ ان میں حرج نہیں ہے, ان کو برداشت کرنا چاہیے دونوں کو, یا گھر کے سارے اعضاء کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کر لینی چاہیے. کیوں کہ یہ وہ گیس بنی تھی, لاوا بنا تھا, لیک ہو گئی, بس ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے دھماکہ نہیں ہوگا. اگر بیوی ناراض ہو گئی شوہر سے تو شوہر مطمئن ہو جائے کہ دھماکہ نہیں ہوگا ابھی چونکہ پریشر لیک ہو گیا ہے. اسی طرح اگر شوہر ناراض ہوتا ہے تو بیوی خوش ہو جائے, بھلے کال آ رہی ہے آپ کی. اگر شوہر ناراض ہوتا ہے تو اس وقت چپ ہو جائیں آپ اور پریشان نہ ہو, کیوں کہ دھماکہ نہیں ہوگا چونکہ پریشر لیک ہو رہا ہے, یہ کوکر لیک ہو گیا ہے, بس ختم ہو گئی بات یہیں پر. لہذا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے گھر میں جب ہوتے ہیں, ایک آپس میں دو طرفہ نزاع جب شروع ہوتی ہے, کسی چھوٹے سے مسئلے پر ہی ہوتی ہے عموماً, کسی جراب پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, یا ناشتے پہ ہو جاتا ہے, یا آنے جانے پہ ہو جاتا ہے, یا کسی وجہ سے ایک کا حوصلہ بہت تنگ ہوتا ہے, دوسرے کا حوصلہ وسیع ہوتا ہے. ایسے وقت میں عموماً ہم ساری باتیں سمجھانا سلجھانا شروع کر دیتے ہیں, کہ جب یہ نزاع کی حالت ہوتی ہے مثلا شوہر بیٹھ کے اس وقت بیوی کو سب کچھ سمجھانا شروع کر دے گا, اس وقت دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے, بیوی اس وقت ساری دل کی باتیں نکال کے اس وقت شوہر کو رام کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ سب سے زیادہ ناموضوع وقت ہوتا ہے سمجھانے کا, جب جھگڑا ہو رہا ہو یہ ٹائم سمجھانے کا نہیں ہوتا. کیوں کہ قوت غضبیہ سمجھنا عقل کا کام ہے. جب غضب چڑھتا ہے انسان کو, غصہ آتا ہے, عورت کو آئے یا مرد کو آئے, عقل کی کھڑکی بند ہو جاتی ہے, عقل خود کھڑکی بند کر دیتی ہے, غضب کی کھڑکی کھل جاتی ہے. اس وقت غضب ہی غضب ہوتا ہے, اور غضب کا کام سمجھنا بھی نہیں ہے, سمجھانا بھی نہیں ہے, غضب کا کام بپھرنا ہے, غضب کا کام نفرت ظاہر کرنا ہے, غضب کا کام غصہ ظاہر کرنا ہے. اس وقت انسان سمجھتا ہے جب عقل کا دروازہ کھلا ہوا ہو. لہذا پہلے دیکھ لیں کہ جس آدمی سے ہم بات کر رہے ہیں یہ کس حالت میں ہے, آیا اس کے غضب کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا اس کی عقل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر غضب کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ چپ ہو جائیں, کیونکہ ابھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے، کچھ سمجھنے کے، بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اس وقت آپ ضبط کریں، اپنے اوپر کنٹرول کریں، کوئی اظہار نہ کریں، ورنہ جو کہیں گے ضائع ہے۔ کسی کو غصے کے عالم میں آپ نے ہزار نصیحتیں، پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا، ضائع کیا ہے، چونکہ غضب لینے کی قوت کا نام نہیں ہے، غضب دفاع دافعہ ہے۔ غضب وہ قوت ہے جس کا کام ہر چیز کو دھتکارنا، ہر چیز کو دف کرنا، ہر چیز کو پیچھے دھکیلنا۔ غضب کا کام ہی یہ پیچھے دھکیلنا۔ غضب اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے پیچھے دھکیلو۔ عقل خدا نے بنائی ہے سمجھنے کے لیے۔ وہ غضب جب چھا جاتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ بس ایک نمونہ فرصت کا آپ کی خدمت پہ عرض کیا کہ تربیتی لحاظ سے مناسب ترین زمانوں کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ بہترین مائیں وہ ہیں جنہیں فرصتیں معلوم ہوں۔ البتہ ظاہری طور پر ماؤں کو فرصتیں معلوم ہوتی ہیں، مثلا بہترین وقت بچے کو کھلانے کا کون سا ہے، بہترین وقت بچے کو پہنانے کا کون سا ہے، بہترین وقت بچے کو سلانے کا کون سا ہے، موضوع ترین وقت، یہ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن تربیت و تعلیم کے لحاظ سے تجربات کم ہوتے ہیں یا توجہ نہیں ہوتی، اور فرصتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی موضوع اوقات کا علم نہیں ہوتا ہمیں کہ وہ موضوع اوقات کون کون سے ہیں جن کے اندر ہمیں بچوں کی یا اپنی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی انتظام و اہتمام ضروری ہے۔ بعض اوقات انتظام اہتمام کر دیتے ہیں، ٹائم بھی لگا دیتے ہیں، پیسہ بھی لگا دیتے ہیں، ناموضوع ترین وقت کے اندر یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس لیے حضرت کا فرمانا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں اس کو فرصت کے اندر کریں، اور فرصت شناس ہونا چاہیے آپ کو، فرصتیں ضائع مت کرو۔ یہ بات بہت وسیع ہے، عرض کیا میں تعلیم و تربیت کے میدان میں اس کی مثال دی ہے، یہی اجتماعی مسائل میں بھی ہے، یہی سماجی مسائل میں ہے، یہی سیاسی مسائل میں ہے، یہی عالمی مسائل کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا اس کی ہے جس نے بر وقت کوئی قدم اٹھایا ہے، نہ جو حق پر ہے، جس نے بر وقت کام کیا ہے۔ جس نے بر وقت قدم نہیں اٹھایا اس کی نہیں ہے دنیا۔ آج ہم اگر قومی سطح پر دیکھیں، ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سب سے بڑا دخل فرصتیں ضائع کرنے کا ہے۔ میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں مومنین سے و مومنات سے بھی، اور خصوصاً جوان نسل سے، کہ ایک فرصت، بہت سنہری فرصت ہمیں میسر آئی تھی اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی نسل کو تربیت کرنے کے لیے، انقلاب اسلامی کے فوراً بعد۔ پہلے 5 سال یا پہلے 10 سال جو انقلاب اسلامی کے بعد آئے تھے وہ سنہری فرصت تھی، اور وہ فرصت، اس کی قدر جانی نہیں گئی، اس سے استفادہ نہیں کیا گیا۔ وہ فرصت ہم نے اور کاموں کے اندر ضائع کر دی، یعنی وہ کاشت کا موسم تھا، انقلابی بیج کاشت کرنے کا موسم تھا۔ وہ بیج اس وقت کاشت نہیں ہوا، اس وقت دوسرے کام تھے، دوسرے مسائل تھے، ان کی طرف زیادہ توجہ رکھی گئی، اور یہ فرصت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جس کی وجہ سے آج بہت ساری مشکلات کا ہم شکار ہیں۔ چونکہ بر وقت کام نہیں ہوا، بر وقت جو کچھ ہونا چاہیے تھا تربیت نہیں ہوئی، بر وقت شعور بیدار نہیں ہوا، بر وقت بیداری کا عمل شروع نہیں ہوا، بر وقت احساس ذمہ داری اس طرح سے نہیں ہوا، مشکلات ہماری بڑھتی چلی گئی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کامیابی میں ایک بہت اہم عنصر جس کو دخل ہے، وہ فرصتوں سے فائدہ اٹھانا۔ امام بہت خوبصورتی کے ساتھ فرصتوں کو فائدہ اٹھاتے تھے، فرصتیں یعنی وہ مواقع، موضوع اوقات جن کے اندر کوئی قدم اٹھانا ضروری ہوتا تھا، اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب مناسب ترین وقت آیا ہو کسی قوم کا کام کا اور امام نے وہاں قدم نہ اٹھایا ہو اور فرصت کو ضائع کر دیا ہو۔ بہت سارے لوگ امام کے حامی نہیں ہوتے تھے کہ اب حالات مناسب نہیں ہیں، یہ جملہ ہماری زبانوں پر بہت رہتا ہے کہ ابھی حالات ایسے نہیں، ان کاموں کے لیے ابھی حالات نہیں آئے، پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئیں گے حالات۔ کیوں؟ کہ ہمیں فرصت یا اس اپرچونیٹی کا علم نہیں ہے کہ اپرچونیٹیز ہوتی کیا ہیں، ان کی علائم کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، اور ایسے ذہین لوگ جو ان اوقات کو سمجھتے ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے یہ کام کرنے کا، یہ وقت اب پہنچا ہے۔ مثلا میں پھر گھریلو مسائل میں پھر آ کر مثال دوں کہ بہترین وقت انسانوں کے پڑھنے کا خدا نے معین کیا ہے، اسی وقت پڑھائی ہو سکتی ہے. بہترین وقت نشو و نما جسمانی کا ہے، اسی وقت نشو و نما ہو سکتی ہے. بہترین وقت ازدواج کا ہے، اسی وقت ازدواج ہو سکتی ہے. لیکن جب اس وقت نہیں ہوتی، وہ موزوں ترین وقت جب ہوتا ہے، اس وقت ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. کیا حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ پیسے نہیں ہیں، رشتہ مناسب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ جو من گھڑت چیزیں ہم نے خود سے بنا لی ہیں کلچرل. یعنی الہی دین کی نگاہ سے مناسب ترین وقت آبائی دین کے لحاظ سے نامناسب ترین وقت ہوتا ہے. کیوں؟ ابھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ابھی روزگار نہیں ہے، ابھی لڑکا ایسا ہے، ابھی لڑکی ایسی ہے، ابھی فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے. یہ جو آبائی مشکلات ہیں، یہ فرصتیں ضائع کر دیتی ہیں ہماری. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس موزوں ترین فرصت سے ہم استفادہ نہیں کرتے. بعد میں یہی عمل بعد میں ناموزوں وقت میں جب کرتے ہیں، اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے. کچھ لوگ ہیں سوچتے رہتے ہیں، استخارے کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تردید دل میں رہتی ہے، اور وہ موضوع فرصت آ کے، چونکہ فرصتوں کا قانون یہ ہے کہ یہ بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں. فرصت بادلوں کی طرح آتی ہے، رکتی نہیں ہے، انتظار نہیں کرتی، گزر جاتی ہے. اور ہم اس وقت ہمارے حالات سازگار نہیں ہوتے، ہمارے حالات سازگار نہیں ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے من گھڑت طور پر ایسے اپنے معیار بنا رکھے ہیں جو پورے نہیں ہو رہے، اور اس طرح ہماری فرصتیں ضائع ہو جاتی ہیں. یہی حال ہمارا اجتماعی طور پر بھی ہے، یہی حال ہمارا سیاسی طور پر بھی ہے. کامیاب قومیں وہ ہیں جنہوں نے ان اوقات سے خوب فائدہ اٹھایا ہے. آج لبنان میں دیکھیں آپ، کراچی شہر کے شیعوں سے کم شیعہ ہیں لبنان کے اندر، یقیناً کم ہیں، بلا مبالغہ و بلا شک کم ہیں لبنان کے شیعہ. اور سارے شیعہ حزب اللہ بھی نہیں ہیں، لبنان میں بہت قلیل تعداد میں شیعہ ہیں، تیسرے نمبر پر ہیں آبادی کے لحاظ سے. جو ان کے باقاعدہ رسمی اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق شیعہ تیسرے درجے پر ہیں عدد کے لحاظ سے، اور سب حزب اللہ میں نہیں ہیں، بہت سارے دوسری پارٹیوں میں ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو ان اعمال کو سیاست سمجھتے ہیں اور سیاست سے کنارہ کش ہیں، جس طرح یہاں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی لبنان میں بھی ہیں. لیکن ایک گروہ ایسا ہے بیدار، آگاہ، علماء کا بھی اور جوانوں کا بھی، خواتین و مرد دونوں، جن کے اندر یہ خصوصیت آ گئی ہے کہ وہ فرصت شناس ہیں، موضوع وقت پہ موضوع قدم اٹھاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے کہ انہوں نے لے لیے. اور اس کے بجائے ہم لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہیں پاکستان میں، بہت زیادہ. پاکستان میں تنہا اتنے شیعہ ہیں، سارے عرب ممالک ملا کر بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن پاکستانی شیعہ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اس وقت. وجہ کیا ہے کہ ہم فرصت سوز لوگ ہیں، فرصتیں ضائع کرتے ہیں، ہر طرح کی فرصتیں، تعلیمی فرصتیں ضائع کرتے ہیں، تربیتی فرصتیں ضائع کرتے ہیں، اجتماعی فرصتیں ضائع کرتے ہیں، سیاسی سماجی فرصتیں ضائع کرتے ہیں، اور گھریلو زندگی کی فرصتیں ضائع کرتے ہیں، ازدواجی زندگی کی فرصتیں ضائع کرتے ہیں. فرصتیں ضائع کرنے کے ماہر ہیں ہم، مجتہد ہیں ہم، تخصص ہے ہمارا فرصتیں ضائع کرنے کا. یعنی شاید پاکستانیوں سے بڑھ کر کوئی اور ملت ہو جو فرصتیں ضائع کرنے کی ماہر ہو، نظر نہیں آتی کوئی ملت. اور جبکہ نہج البلاغہ میں ہمارے امام فرماتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ یہ کہ آپ فرصتوں کو پہچانو، فرصتوں سے استفادہ کرو. ہو یہ فرصتیں ضائع کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری جو صورتحال ہے، اور اس میں خصوصاً خواتین کا شعبہ، کہ اس کی موجودہ حالت کہ تشریح کرنے بیٹھ جائیں تو شاید ایک عشرہ پورا لگ جائے کہ ہم یہ مسائل جو بعض پہلوؤں سے خواتین کے شعبے سے متعلقہ ہیں ان کو صرف ذکر کریں یا فہرست بیان کر سکیں، اس قدر صورتحال گمبھیر ہے. وجہ کیا ہے کہ فرصتوں سے درست فائدہ نہیں اٹھایا گیا. فرصتوں کی تلافی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی سوائے فرصتوں سے فائدہ اٹھانے کے. یعنی جو فرصتیں ضائع ہو گئیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے، موجودہ فرصتوں سے خوب فائدہ اٹھایا جائے. جو مواقع پیش آتے ہیں ان مواقع سے خوب فائدہ اٹھایا جائے، ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے. بنی اسرائیل کی صفت قرآن نے ذکر کی ہے کہ وہ ٹال مٹول میں ماہر قوم تھی، ہمیشہ ٹالتے رہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے ذمے سے یہ ٹل جائے اور پھر کسی وقت ہم یہ کام کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک عہد کی، ایک ارادے کی، پختہ ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم فرصتیں ضائع نہیں کریں گے. اور خواتین اس معاملے میں فرصت شناسی میں بہتر تجربہ ان کا ہے مردوں کی نسبت، کیونکہ لاپرواہی دیکھیں، پرواہ اور لاپرواہ کو دیکھیں تو مرد زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ یہ جو روزمرہ میڈیا میں اخباروں میں اعداد و شمار آتے ہیں، مثلا بیماری کے بارے میں، عورت بیمار ہو وہ اپنی بیماری کو بہت پرواہ کرتی ہے، توجہ دیتی ہے، مرد بالکل توجہ نہیں کرتا۔ بہت سارے مرد ان کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں لاپرواہی کی وجہ سے، خواتین بہت ابتدا سے ہی بیماری کو اپنی کو اہمیت دیتی ہیں۔ یا گھریلو مشکلات، عموماً مرد گھریلو مشکلات کی طرف پرواہ نہیں کرتے، لیکن خواتین زیادہ اہتمام کرتی ہیں۔ اگر خواتین کا اہتمام نہ ہو، توجہ نہ ہو، گھریلو مشکلات بڑھ کے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، خواتین مردوں کے بغیر بعض اوقات ان مشکلات کو حل کر لیتی ہیں۔ اسی طرح جس جس شعبے میں ہم دیکھیں خواتین کے اندر جو ایک خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ پرواہ زیادہ ہوتی ہے ان کو، ہر مسئلے کی پرواہ، البتہ اپنی سوچ کی حد تک، جتنی ذہن ہو، جتنا کھلا ذہن ہے تو اتنے اہم مسائل کی پرواہ کرتی ہیں، چھوٹا ذہن ہے تو چھوٹے مسائل کی زیادہ پرواہ کرتی ہیں۔ لیکن احتیاط میں یا پرواہ میں یا اہتمام میں خواتین بڑھ کر رہے ہیں مردوں سے، یہ عملی تجربہ بھی ہے۔ یہ اس مسئلے میں بھی کہ فرصت شناسی کے مسئلے میں بھی خواتین کو پیش قدم ہونا ہے کہ فرصتوں کو خوب سمجھیں، ان فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور مردوں کو بھی ان میدانوں میں اتاریں، ان مواقع کی شناخت کروائیں اور ان کو بھی ان میدانوں میں اتاریں۔ کہ یہ بات ہمیشہ عرض کی ہے آپ کی خدمت میں اور بعض اوقات مومنین کی خدمت میں بھی، کہ کربلا میں بہت سارے مرد خواتین کی وجہ سے آئے ہیں، اگر خواتین نہ ہوتی ان مردوں نے کبھی بھی نہیں آنا تھا، یہ طے ہے بات۔ جس کے موٹا نمونہ مثلا زہیر بن کین ہیں یا وہاب قلبی ہیں یا اس طرح کے اور چند نمونے ہیں، کہ وہ مرد کبھی بھی نہ آتے کربلا میں اگر خواتین نہ ہوتی ان کی۔ اور اسی طرح تاریخ پوری گواہ ہے کہ خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، چونکہ سنجیدگی ان کے اندر زیادہ ہے، پرواہ ان کے اندر زیادہ ہے، اہتمام ان کے اندر زیادہ ہے۔ ایک اہتمام جو ان کے اندر اگر بڑھ جائے تو بہت تبدیلی متوقع ہے، وہ فرصت شناسی ہے۔ یہ نقطہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، ہم قرآن مجید نے البتہ اس پہلو کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، رسول اللہ کو فرمایا کہ آیا ہم آپ کو بتائیں کہ ہدر کوششیں، ضائع کوششیں کون سی ہیں؟ یعنی ایسے لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے جبکہ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ یہ گمان کرتے ہیں، یحسبون، گمان ہو گیا ان کو، توہم ہو گیا کہ ہم کوئی بہت ہی دینی کام کر رہے ہیں، بڑا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ہیں ایسے لوگ، گروپ بنا لیا اور اس گروپ میں یہ توہم میں مبتلا ہو گیا کہ بڑا ہم کائنات کا اساسی ترین کام ہم کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ بالکل فضول و بےہودہ کام کر رہے ہیں، بالکل بیکار کام کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک آدمی مثلا کھیت میں ہل چلائے، کھیت ہموار کرے اور سکے، پیسے کے سکے لے کے اس میں بونا شروع کر دے، خوب ظاہراً تو قیمتی ترین چیز یہ بو رہا ہے، سکے لے کر، نوٹ لے کر کھیت میں کاشت کر رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ سکے اگیں گے اور ان پر زیادہ نوٹ لگیں گے۔ چونکہ اس نے دیکھا کہ مکئی کا ایک دانہ جب بوتے ہیں تو ایک بہت بڑا پودا اگتا ہے اور اس کے اوپر پورا ایک خوشہ لگتا ہے، اور اس خوشے کے اندر جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس نے وہاں سے الہام سیکھا کہ نوٹ کاشت کرنے شروع کیے، کہ میں 1 روپے کا نوٹ کاشت کروں، وہ مکئی کے دانے کی طرح یہ نکلے گا، خوشہ لگے گا، 100 روپیہ لگے گا اس کے اوپر، 1 روپے کے 100 روپے بنائے۔ احمقانہ کام ہے، اس طرح کے کام کر رہے ہیں لوگ کہ مکئی اگتی ہوئی دیکھ کر نوٹ کاشت کرنا شروع کیے کہ شاید اس طرح سے نوٹ ہو گئے ہمارے اوپر۔ ان کو قرآن نے کہا یہ بےہودہ کام ہے، بے فائدہ کام ہے، غلط کام ہے، یہ احمقانہ بیوقوفانہ کام ہے۔ یہ اس طرح کے کام ہم شروع کر دیتے ہیں، گروپ بنایا کوئی مذہبی نام سے، غیر مذہبی نام سے، ویلفیئر کے نام سے، اور اس کے اشتہار شروع کر دیے، اس کی تشہیر شروع کر دی، اور پھر اتنا کام ہم نے کیا، اتنا کام۔ خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا، رسول آپ کو نمونہ سکھائیں ہم ایسے لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، جبکہ کوئی اچھائی نہیں ہے ان کے کام کے اندر، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے کام کے اندر، کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، عمر ضائع کر رہے ہیں، وسائل ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ جو فرصتیں ضائع کرتے ہیں اور نامناسب کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. ان کاموں میں سے ایک جو ہم سب خواتین و مرد کم ہوتے ہیں لیکن احساس کرنے والے کچھ ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتری لے آئیں، اپنے حالات میں بہتری لے آئیں. بہتری کی جتنی کوششیں ہیں اس ماحول کے اندر وہ ساری ناکام رہیں گی. یہ توجہ رکھیں، ابھی سن لیں آپ مجھ سے کہ بہتری کے لیے آپ جتنی کوششیں کریں یہ سب ناکام و سب کے سب ہدر جائیں گی، جس طرح کہ آج تک ہوئی ہیں. بہتری نہیں لا سکتے ہم، چونکہ بہتری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی فساد موجود ہے. مثلا آپ فساد کے حالات میں تھوڑی بہتری لے آئیں، یعنی یہ کہ فساد 100% تھا آپ نے 80% کر دیا، وہ فساد تو پھر بھی موجود ہے. جہاں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بہتری کی کوششیں نقصان دہ ہوتی ہیں. دیکھیں سرجری جہاں ضروری ہوتی ہے تبدیلی، ایک انسان ہے اس کا گردہ فیل ہو گیا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ گردہ اس کی بہتری لائی جائے، یعنی یہی گردہ رہے انسان کے اندر اور اس کو بہتر کیا جائے، یہ شاید موت کا سبب بن جائے، یہی گردہ موت کا باعث بن جائے، اس گردے کو تبدیل کرو. آپ جہاں تبدیلی ضروری ہے وہاں تبدیلی لاؤ. تبدیلی کی جگہ اگر آپ نے تبدیلی کے بجائے بہتری کا عمل شروع کر دیا، نابود ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مار دو گے اس کو. کتنے میت، کتنے مرحوم اسپتالوں میں اپنے ورثہ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے اس کو سرجری کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اجازت نہیں دیتے، یا خود مریض کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں آپریشن پر. یعنی تبدیلی کوئی چیز نہیں کرنا میرے بدن میں، بہتری کرو، دوائیں دو، میڈیسن دو. اگر ڈاکٹروں سے مایوس ہو جائے باووں کے پیچھے چلا جاتا ہے، جی آپ دم پڑیں، پھونک ماریں، تعویذ لکھیں، یہ کام کریں تاکہ بہتری آ جائے. وہ بہتری کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے وہاں تبدیلی ہونی چاہیے. بہتری وہاں ہوتی ہے جہاں ایک عمل درست ہو، بنیاد درست ہو، اس کے اندر تھوڑی سی خامی آ گئی ہو، وہاں بہتری ہونی چاہیے. لیکن جہاں بنیاد ہی فاسد ہو وہاں تبدیلی آنی چاہیے. یہ نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے، سب کو سمجھنا چاہیے، خصوصاً خواتین کو، کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر بہتری کی فضول کوششیں کریں گے، یعنی اس فاسد سوسائٹی کے اندر بہتری کی کوششیں کرنے سے ہم اپنے آپ کو بھی تھکائیں گے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. ہمیں تبدیلی لانا ہے، یہاں پر تبدیلی لانا ہے، یعنی یہ بنیاد اٹا کر نئی بنیاد قائم کرنی ہے. ہمیں اس نئی بنیاد کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف ہمیں جانا ہے. اور یہ اگر فرصتیں جو میسر آتی ہیں ہمیں، ان فرصتوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو ہم تبدیلی کے لیے کر سکتے ہیں کوشش. لیکن اگر ان فرصتوں کو ہم نے ضائع کر دیا، ہزار سال بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ان کے تقاضے کیا تھے کہ عورتیں دوپٹہ اوڑھ لیں اور مرد داڑھی رکھ لیں، اور مثلا امام بارگاہ کا بجلی کا بل معاف ہو جائے، مسجد کی بجلی کا بل معاف ہو جائے، اس طرح کے مطالبے، چھوٹے چھوٹے مطالبے وہ علماء رکھتے تھے کہ ان چند شعبوں میں بہتری آ جائے، باقی حکومت بے شک شاہ کرے، شاہ کے کارندے کریں، ان سے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمارا مطالبہ تبدیلی ہے، یہ نظام بدلے یہاں سے. اس وقت وہاں اس معاشرے کے اندر تبدیلی رونما ہوئی ہے. اور یہ فرصتیں ہوتی ہیں، یعنی تبدیلی کے لیے مناسب وقت ہوتے ہیں، ان اوقات کے اندر اگر اقدام کیا جائے تبدیلی کی بنیاد پڑ جاتی ہے، ورنہ ضائع کر دیں پھر شاید 100 سال بعد دوبارہ فرصت گھوم کر پھر آتی ہے. اس لیے فرصتوں سے فائدہ اٹھانا، فرصتوں سے، اور آج یہ فرصتیں ہیں، اگرچہ سنہری فرصتیں ہم ضائع کر بیٹھے ہیں، لیکن دوسری فرصتیں موجود ہیں ابھی. یعنی ہم یہ کہیں کہ وہ طلائی فرصتیں ضائع کر بیٹھے اور نقرئی فرصتیں ابھی موجود ہیں. یعنی سونے کی فرصت ضائع ہو گئی ہے، چاندی کی فرصت ابھی باقی ہے، سیمین فرصتیں ابھی ہیں، زر کی فرصت ضائع ہو گئی، سیمین کی فرصت ابھی باقی ہے. اس سے اگر فائدہ اٹھائیں تو پھر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی آج سے 20 سال پہلے اگر بہت کچھ ہو چکا ہوتا تو آج ہم تبدیلی کے بالکل قریب ہوتے، لیکن اگر اس وقت نہیں ہوا، آج بھی اگر ہم فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں، جو اقدام کر سکتے ہیں انہیں کریں، اور ثمر بخش کام کریں، نتیجہ بخش کام کریں، صرف انرجی ضائع کرنے والے کام نہ کریں، وسائل ضائع کرنے والے کام نہ کریں، بہت سارے شعبوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں ہم. خواتین یہ جو تاثر ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ خواتین کا شعبہ ہی الگ ہے، خواتین کا دین ہی الگ ہے، خواتین کے لیے مذہب ہی الگ ہے، خواتین کے مضامین ہی الگ ہیں، ان کی مجالس ہی الگ ہیں، نہ غلط ہے۔ قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، عورت اور مرد کا ایک دین ہے، پوری آئیڈیالوجی عورت کو چاہیے۔ آپ دقیق ترین موضوعات اپنے پروگراموں کے اندر، مجالس کے اندر موضوعات کو چھیڑیں، آئیڈیالوجی کو چھیڑیں، اور اپنے مکتب کو دقیق معنوں میں خواتین پڑھیں تاکہ خواتین آگاہ ہوں اور خواتین مبلغ بنیں اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے، چونکہ ان کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اس شعبے کے لیے، خصوصاً تربیتی لحاظ سے، کہ تربیتی ہنر خدا نے رکھا ہی خواتین کے اندر ہے، تربیتی صلاحیتیں خدا و تعالیٰ نے خواتین کے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور فرصتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دو چیزیں، ایک اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو خوب پروان چڑھائیں، تقویت کریں، اور دوسرا باہر موجود مناسب فرصتیں، ان فرصتوں میں قدم اٹھائیں، اگرچہ آپ اکیلی ہوں۔ حضرت زینب کا اسوہ یہ ہے، آپ توجہ کریں کس طرح حضرت زینب فرصت شناس تھیں۔ اگر ہم ڈھونڈیں خواتین کے اسوے، سب سے اعلی ترین اسوہ حضرت زہرا کا ہے فرصت شناسی کے لحاظ سے۔ اللهم صل على محمد وعلى کہ آپ توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت تھی 23 سال کی، رسول اللہ کی وفات کے بعد جو حالات بن گئے تھے اور جو صورتحال بن گئی، ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آ گئی، خواص کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، اور گروہوں نے اپنا کام کیا، خیانت کی، ایک حزب بن گئی انصار کے اندر، ایک حزب بن گئی مہاجرین کے اندر، دونوں حزبیں پہلے الگ الگ چال چلی، پھر دونوں مل گئے آپس میں اور مل کر انہوں نے اقتدار ہتھیا لیا۔ خوب ہوا یہ کہ جو راستہ رسول اللہ بتا کے گئے تھے اور جو رسول اللہ اہتمام کر کے گئے تھے اسے بھول گئے، اور حزبوں نے رسول اللہ کے مشن کو اچک لیا۔ حزبیں کرتی ہیں یہ کام، حزبیں ہوتی ہی اقتدار کے لیے ہیں، حزب بنتی ہی اقتدار کے لیے ہیں، اور عموماً حزبیں ہائی جیک کر لیتی ہیں۔ ابھی ایران میں بھی آپ دیکھیں جا کر حزبیں بنی جنہوں نے امام خمینی کا انقلاب ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن رہبر معظم نے مقاومت کی اور بہت سارے حزبوں سے چھڑایا انقلاب، امام نے رہبر معظم نے چھڑایا انقلاب۔ آج ایران کی جو صورتحال ہے، یہ تجزیے آپ کو معلوم ہونے چاہیے، یوں نہیں ہے کہ یہ بڑے پروفیسروں کا کام ہے، مردوں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام، یہ خواتین کو معلوم ہونے چاہیے یہ تجزیے۔ حالات سیاسی انہیں معلوم ہونے چاہیے، سیاسی بصیرت خواتین کے اندر ہونا چاہیے۔ ان احزاب نے، ان حزبوں نے، پارٹیوں نے انقلاب اچکنا چاہا۔ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو امام خمینی کے قریب رہتے تھے سارے، یہ مثلا کروبی صاحب، میر حسین موسوی صاحب، اور خاتمی صاحب، اور رفسنجانی صاحب، اور بہت سارے صاحبان جنہوں نے امام کے انقلاب کو اچکنا چاہا، یہ سب حزبیں وہ لوگ تھے جو ساتھی تھے، امام کے ساتھ رہتے تھے، اور آج آ کر انقلاب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی رہبر معظم کی مقاومت سے۔ اگرچہ ابھی بھی وہ فتنہ دبا نہیں ہے، وہ جاری ہے وہ فتنہ، لیکن بچا لیا گیا انقلاب کو۔ یہی عمل اس وقت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آنکھ بند ہوئی اور اس دنیا سے رحلت کر گئے، تو وہ انقلاب رسول اللہ کا ان حزبوں نے اچکنا چاہا۔ ایک انصار کی حزب بنی، مدینہ کے جو لوگ تھے اوس و خزرج سے مسلمان ہوئے تھے، اور ایک جو مہاجرین تھے۔ البتہ حزب انصار نے پہل کی، لیکن مہاجرین کی حزب نے جا کر ان سے وہ لے لیا اقتدار۔ اور عوام الناس وہ خاموش بیٹھے تماشائی۔ ایسے میں بنیادی چیز سے لوگ غافل ہو گئے، اور جو ان حزبوں نے کیا اس کے پیچھے جھنڈے اٹھا کے ان حزبوں کے ادھر لوگ لگ گئے۔ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے فرصت سے فائدہ اٹھا، یعنی فرصت شناسی کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ حضرت زہرا کا کردار ہے۔ وہ کیا تھا کہ توجہ فرمائیں، حضرت زہرا کو رسول اللہ نے ایک باغ دیا تھا فدق کے نام سے، کھجوروں کا باغ۔ یہ باغ حکومت میں جو لوگ آئے انہوں نے یہ باغ لے لیا ان سے، یعنی پہلا حکومتی اقدام یہ کیا کہ یہ باغ لے لیا حضرت سے۔ حضرت زہرا نے اس کو فرصت میں تبدیل کر دیا، یعنی مناسب و موضوع ترین وقت سمجھ لیا کہ میں اپنا کام شروع کروں، اپنی نہضت کا آغاز کروں، اور وہ چیز جس سے لوگ غافل ہیں میں اس کی طرف متوجہ کروں لوگوں کو۔ اور حضرت نے اس کو بہانہ قرار دیا۔ اب ہمارے ممبروں پر، ذاکر اور مجالس میں صرف یہ پراپرٹی کا جھگڑا بن گیا ہے، فدق ایک پراپرٹی کا جھگڑا ہو گیا ہے، جبکہ حضرت زہرا نے اس کو ولایت کا جھگڑا بنایا اور دین شناسی کا جھگڑا بنایا، اور لوگوں کو اس غلط راستے سے ہٹا کر درست راہ کی طرف رخ موڑنے کے لیے اس کو ایشو کو استعمال کیا۔ یعنی یہ حضرت زہرا کی فرصت شناسی کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ جہاں مرد فرصت شناس نہ نکلے، وہاں حضرت زہرا نے فرصت شناسی کی اور آ کر اس کو بہانہ قرار دے کر مسجد میں آ کے وہ جانانا خطبہ دیا، بہت عظیم خطبہ دیا۔ اس خطبے میں دیکھیں کہ وہ سارا فلسفہ دین بیان کر رہی ہیں حضرت، وہاں پر دین کا نظام تشریح کر کے ان کو بتا رہی ہیں کہ تم کس راہ پہ چل نکلے ہو، تھا کیا اور جانا کدھر چاہیے۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ نے بنایا تھا، ترکے میں چھوڑا تھا، زہرا اس کو بچا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے مفصل گفتگو کی ہے، آپ سن سکتی ہیں نیٹ سے بعض موضوعات۔ اسوہ فاطمیہ ایک عنوان ہے، سابقہ ایام فاطمیہ میں بیان ہوا تھا اسوہ فاطمیہ، بہت اہم موضوع ہے آپ کے لیے۔ خواتین سے میں تقاضا کروں گا کہ وہ ضرور سنیے گا، وہ البتہ سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی، لیکن آپ حتمن سنیں اس کو۔ خوب، یہ فرصت شناسی تھی حضرت زہرا کی، بہترین موقع سے بہترین فائدہ اٹھایا۔ اور اگر حضرت زہرا کا یہ اقدام نہ ہوتا تو آج اصل تشیع کا وجود نہ ہوتا، شیعہ بھی انہی حزبوں میں ضم ہو جاتے جس طرح آج ہو رہے ہیں۔ شیعہ بھی آج دیکھیں، کسی کبھی کسی کے جھنڈے کے نیچے، کبھی کسی کے جھنڈے کے نیچے، کوئی بھی جماعت جھنڈا اٹھاتی ہے شیعہ دوڑے ہوئے اس کے اندر ضم ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ شیعہ ایک حقوق کا دفاع کرنے کے لیے۔ حضرت زہرا نے فرمایا ان حزبوں کا حصہ نہیں بننا، ہم نے درست راہ کو، رسول اللہ کی میراث کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اقدام تھا کہ مفصل تحلیل و تجزیہ کا محتاج ہے، میں اشارہ کیا ہے۔ اور دوسرا اعلی نمونہ حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا فرصت شناسی کا نمونہ ہے، کہ آپ غور فرمائیے کہ جو ہماری خواتین مجبوریاں ظاہر کرتی ہیں، یہ مجبوری گھریلو مجبوری، کام کی مجبوری، بچوں کی مجبوری، فلاں کی مجبوری، حضرت زینب سے زیادہ مجبور کوئی نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، اس قدر مجبوری کے عالم میں تھیں۔ دیکھیں، ہمارا اگر کوئی عزیز بیمار ہو تو ہم ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، جی ہمارے گھر میں تو جی بس بچہ بیمار ہے، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا ہے، اب ہم نہیں کر سکتے۔ ماں باپ بھی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی بھی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، سارا گھر، کیونکہ ایک بچے کو بخار ہو گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت زینب کو کہ بخار میں بچے چھوڑ کے نہیں گئیں، 72 لاشیں پائمال چھوڑ کر کربلا سے گئی ہیں۔ خوب، آیا واقعاً تصور میں آتی ہے یہ بات ہماری کہ ایک بی بی جس کے 72 تن، کہ البتہ 72 وہ جو مشہور ہو گیا ہے، ورنہ زیادہ تھے 72 سے، اور اس میں نہ معمولی شخصیات، سید الشہداء ایسی شخصیت جس کے بارے میں حضرت زینب کا فرمانا تھا کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اپنے دو لخت جگر اور حضرت علی اکبر جیسے شبیہ رسول جوان ایک سے ایک عظیم تر ہستی، وہ لاشیں اور وہ ماحول، اور پھر اس کے بعد اپنی حالت حضرت کی کیا تھی؟ توجہ فرمائیں، حضرت زینب کی اپنی حالت اس وقت کیا تھی؟ شام غریبہ، سید الشہداء علیہ السلام رخصتی جب ودا کر رہے تھے بی بی سے، آخری وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بہن، مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، مجھے اپنی نماز تہجد میں نہ بھولنا، یہ تقاضا تھا حسین ابن علی کا آخری وقت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے. اور شام غریباں، شام غریباں، توجہ فرمائیں، ہم مجلس میں، مجالس میں آتے ہیں زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس، شام غریباں کی مجلس میں، اور نماز کو اہمیت نہیں دیتے. توجہ کریں بی بی، وہ رات شام غریباں اصلا ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی، شام غریباں کیا رات تھی. شام غریباں یعنی پورا اہل بیت کا گھرانہ لٹ گیا، جس وقت فاطمہ کا باغ اجڑ گیا، جب بالکل عجیب شام تھی شام غریباں. اور اس شب بی بی اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے نبھا رہی ہیں، بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں جلے ہوئے خیموں کے اندر رات کی تاریکی میں، اور بیبیوں کو اکٹھا کر کے کیا فرماتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ گھبرانا نہیں، آج میں عباس بھی ہوں، آج میں اکبر بھی ہوں، آج میں حسین بھی ہوں، میں موجود ہوں. بیبیوں احساس تنہائی نہ کرنا، آج آپ کے شوہر نہیں، آج آپ کے بھائی نہیں، آج آپ کے بیٹے نہیں، لیکن سب کی جگہ پر میں ہوں، آج آج زینب موجود ہے آپ کے درمیان. اور پھر روایات میں ہے کہ بیبی جب بچوں کو اور بیبیوں کو بٹھا کے ان جلے ہوئے خیموں کی پشت پر تاریکی میں خلوت میں گئیں، اور جا کر وہاں پر دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں کہ خدایا آج زینب کو اتنی ہمت عطا فرما کہ میں اس کاروان کو سنبھال سکوں، میں اس کی رہبری کر سکوں. اور پھر بی بی آئی باقی بیبیوں کے درمیان، آ کر نماز شب شروع کی، نماز تہجد شروع کی، اس شب کو، اس رات کو نماز تہجد شروع کی. جب نماز تہجد شروع کی تو بیٹھ کے پڑھ رہی تھیں بی بی، کبھی بھی جناب زینب نے بیٹھ کے نماز شب نہیں پڑھی. جب بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی تو بعض بیبیوں نے کہا کہ بی بی آج آپ بیٹھ کے کیوں تہجد پڑھ رہی ہیں؟ تو رو کے فرماتی ہیں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میری طاقت ختم ہو گئی ہے. خوب آپ توجہ فرمائیں، وہ بی بی کہ جب شام کی قید کاٹ کے روزہ رسول پر واپس آئیں مدینے میں، تو لوگوں کو کہتی ہیں کہ لوگوں روزہ رسول سے باہر نکل جاؤ، مجھے اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں. اور لوگ کہنے لگے کہ بی بی ہم بھی سنیں آپ کیا فرماتی ہیں. کہنے لگی نا، یہ باتیں صرف نانا سن سکتے ہیں، کسی اور کی جرت نہیں ہے برداشت کر سکے. اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو اس وقت بی بی اپنے آستینے اوپر کر کے بازو اپنے دکھاتی ہیں نانا کو، اور کہتی ہیں کہ نانا یہ جو نیلے زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے باندھا گیا، شام تک باندھ کے لے جایا گیا. اور اس وقت بی بی ایک جملہ عجیب فرماتی ہیں کہ نانا اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی اور میں اپنی پشت دکھانے کے قابل ہوتی تو آپ میری پیٹھ دیکھتے تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے، میں کربلا سے شام تک کوڑے کھاتی رہی، تازیانے کھاتی رہی. خوب یہ بی بی جب کربلا سے روانہ کیا گیا، بی بی کو ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا جس کے اوپر پالان نہیں تھا، ننگی پشت والے شتر پہ بی بی کو بٹھایا گیا، اور بی بی نے اپنی آغوش میں یتیمہ حسین کو بٹھایا. اور بٹھا کر جب چلنے لگی، آپ توجہ کریں، ننگی، ہمیں تجربہ نہیں ہے کہ ننگی پیٹھ، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھنا کتنا دشوار کام ہے، صرف میں نمونہ پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے وہ عظیم صحابی ابو ذر غفاری، جن کو شام سے مدینہ تک ننگی پیٹھ والے اونٹ پر بٹھایا گیا تھا، کہ امیر شام نے انہیں شام سے سوار کیا اور مدینے تک اس اونٹ کو دوڑاتے گئے. جب ابو ذر مدینے میں جا کر اترے اونٹ سے تو ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا اور ہڈیاں سامنے آ چکی تھیں، اور ابو ذر اٹھ نہیں سکتے تھے، ابو ذر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جناب حسن و جناب امام حسین نے ابو ذر کو اٹھایا سہارا دے کر اور کہا امو جان، یہ جو آپ نے مصائب برداشت کیے ہیں یہ راہ خدا میں اللہ کو معلوم ہے. میں کہوں گا کہ زینب سلام اللہ علیہ کی حالت کو صرف ابو ذر سمجھ سکتے ہیں، کہ اس طرح اونٹ پہ بیٹھ کے شام تک جانا کیسے ہوتا ہے، بی بی کی آغوش میں یتیمہ حسین بیٹھی ہوئی تھی اور یتیمہ حسین کو آغوش میں لیے ہوئے، ایک عجیب کرب کا عالم تھا، عجیب کرب کا عالم تھا، اور بچی کی نگاہ بار بار اپنے بابا کے سر پہ پڑتی ہے، سامنے نو کے سنا پہ سر حسین تھا۔ یہاں پر زینب سلام اللہ علیہا رونا شروع کر دیا اور رو کر اپنے بھائی کے سر سے باتیں شروع کر دی اور وہاں پر مناجات کی، اپنے بھائی کے ساتھ نجوا کیا، کہنے لگی اے حسین، اے حسین، آپ کا رنج تو ختم ہو گیا، اب میں زینب کس کس کو سنبھالوں، میں زینب کس کس کو سنبھالوں، آیا میں اس ننگی پشت والی شتر پر میں اپنے آپ کو سنبھالوں، میں یتیمہ حسین کو سنبھالوں، میں اس کاروان کو سنبھالوں، یا میں تیرا دین سنبھالوں، میں تیرا مقصد سنبھالوں، میں تیری شہادت کا مقصد سنبھالوں، اے حسین میں کیا کیا سنبھالوں، اے حسین میں کیا کیا سنبھالوں۔ ابھی بی بی نے رونا شروع کیا اور اس عالم میں یہ بی بی پہنچی بازار کوفہ میں۔ بازار کوفہ میں جب پہنچی، وہ بازار کوفہ جو سید ساجدین برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور فریادیں نکل رہی تھی سید ساجدین کی اور چیخیں نکل رہی تھی سید ساجدین کی، لیکن علی کی بیٹی وہاں پر دیکھا یہ فرصت ہے۔ جب پہنچی بازار میں، بازار میں شور شرابہ تھا، نامحرم آئے ہوئے تھے بازار میں، اجنبی آئے ہوئے تھے بازار میں، تماشا دیکھ رہے تھے، اور سر برہنہ علی کی بیٹی وہاں سے گزر رہی تھی، جب نگاہ پڑی ان کوفہ والوں پر تو بی بی نے دیکھا یہ فرصت ہے، یہ موقع مناسب ہے، یہ موضوع وقت ہے، کس چیز کا، سیرت زہرا کو دہرانے کا، کہ ایک دن زہرا آئی مسجد کے اندر، لیکن فرق یہ تھا کہ ماں کے سر پہ چادر تھی اور ماں مسجد میں خطبہ دے رہی تھی، اور بیٹی نے جب خطبہ دیا تو بازار میں خطبہ دے رہی ہے، اور زہرا کے ہاتھ کھلے تھے، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بہت مجبور تھی علی کی بیٹی، لیکن مجبوری کے عالم میں بھی فرصت کو ضائع نہیں کیا بی بی نے اور خطبہ دیا، اور اس طرح کا خطبہ دیا۔ آپ کو معلوم ہے بازاروں میں جب شور ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اگر کوئی بات کرے تو وہ بات سنائی نہیں دیتی، اس وقت ایک نسوانی، اگر کوئی مرد بھی بولے تو بازار والے سنتے نہیں ہیں، لیکن وہ کیا طاقت تھی، کیا جرت تھی جو جناب زینب کے اندر پیدا ہوئی، اور جناب زینب نے اس وقت خطبہ دیا، ایک خاتون کی للکار سے بازار میں سناٹا چھا گیا، اور بی بی نے جب وہاں پر پوری بلند آواز سے بانگ بلند کی، الا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو سنو، کوفہ والو سنو، آج زہرا کی بیٹی کا خطبہ سنو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو، حسین کی بہن کا خطبہ سنو، اور کربلا کے پیغمبر کا خطبہ سنو جو پیغام لے کر آئی ہے۔ اور وہاں پر بی بی نے نقشہ بدل دیا کوفہ کا۔ یہ فرصت شناسی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، جو اسوہ زینبیہ ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر خواتین اسوہ زہرا و اسوہ فاطمیہ بن جائیں اور اسوہ زہرا پر عمل کریں اور اسوہ زینبیہ پر عمل کریں اور فرصتوں کو خوب سمجھیں، عزیزہ میری محترم بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اگر آپ اسوہ حضرت زینب پر عمل کرو تو وہ جو کوفی مرد نہیں کر سکے وہ خواتین انجام دے سکتی ہیں۔ اور وہ بی بی نے کیا انقلاب برپا کیا کوفہ کے اندر، اس کے بعد 4000 مرد توبہ کی انہوں نے بی بی کا خطبہ سن کر، اور 4000 مردوں نے عہد کیا اپنے خون کے ساتھ، خون حسین ابن علی کے ساتھ، کہ ہم آخری قطرے تک اس راہ میں جان دیں گے، اور وہی کیا۔ یہ ایک عمل تھا۔ اور آخر کار جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب مدینہ میں تھیں تو مدینہ کے والی نے یزید کو لکھا کہ یزید تو حسین کو مار کے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ہے کہ اب تیری تخت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تیرے تخت کو پہلے سے زیادہ خطرہ ہے۔ یزید حیران ہوا کہ اب کون سا خطرہ ہے، والی مدینہ نے لکھا پہلے حسین ابن علی تھے، اب زینب بنت علی ہیں، جب تک یہ علی کی بیٹی موجود ہے مدینہ کے اندر تیری حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لعین نے اس وقت حکم دیا کہ بی بی کو مدینہ سے نکالا جائے، بعض روایات میں شام بلا لیا اور بعض روایات میں مصر کی طرف بی بی کو روانہ کر دیا۔ تاکہ انقلاب زینبی کو روک سکے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے زمانے کی روح میں اپنا پیغام ڈال دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور وہ قیامت تک پیغام کو زندہ رکھنا آپ کا کام ہے۔ آپ راہ روان راہ زینب اور راہ روان راہ زہرا کا کام ہے کہ وہ پیغام جو زینب نے روح زمانہ میں ڈالا ہے اس پیغام کو سنیں اور اس پیغام کو زندہ کریں، اور اپنے زمانے کے اندر وہ کردار ادا کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پھر ایک دفعہ بنت علی آ گئی ہے۔ گویا جس طرح اس نابینا نے بیٹی کا خطبہ سن کے کہا علی آ گئے ہیں، میں یہ آرزو کروں گا آپ بہنوں سے اور آپ محترم خواتین سے، آپ سے یہ تقاضا کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس طرح کا رول ادا کریں کہ دنیا یہ سوچنے لگے کہ آج علی کی بیٹی زندہ ہو گئی ہے، اور علی کی بیٹی زندہ ہو کر آج اس ملک و دیار اور اس قوم کے اندر اپنا پیغام پہنچا رہی ہے۔ انشاءاللہ خدا وہ وقت لائے کہ جب ہماری یہ عزیز بیٹیاں و بہنیں انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داری اور اسوہ زینبیہ اپنائیں اور اس کو بارگاہ خدا میں انشاءاللہ ادا کریں اور سرخرو ہوں، اور ان کے ان کاوشوں سے انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آئے جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف چاہتے ہیں، اور جس کے منتظر خود امام ہیں کہ کوئی ایسی نسل میدان میں نکلے تاکہ میں پردہ غیبت سے ظہور کروں اور سامنے آؤں۔ اس دن کی آرزو کے ساتھ انشاءاللہ کہ خداوند ہم سب کو اس توفیق سے انشاءاللہ بہرمان فرمائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔
آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔
اور تو نہیں ہے کوئی
چیز کی بات ہے؟
اچھا ٹھیک ہے۔
Come on.